خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
سید محمد حرم رضا قادری عطاری. ایک مرتبہ بعد نماز ظہر شہید مسجد میں امیر اہل سنت موجود تھے کہ ایک ہمارے پٹھان بھائی بڑی عمر والے مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھ رہے تھے. ویسا لگ رہا تھا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے امیر اہل سنت نے کہا آپ معلوم کریں. میں کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ خان صاحب کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں الیاس کو ڈھونڈ رہا ہوں. ہم دو اسلامی بھائی نے مزید سوال کیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سرحد سے آیا ہوں. تو ہم نے کہا کہ الیاس صاحب سے ملنے سرحد سے آپ آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں. مزید پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے الیاس صاحب کہاں ہے؟ تو پھر حضرت صاحب ساتھ ہی تھے. تو میں نے پھر امیر اہل سنت کو جب یہ بتایا تو امیر اہل سنت اٹھے اور ان کو انہوں نے ان پٹھان بھائی کو گلے لگا لیا. تو وہ گلے ملنے کے بعد کہنے لگے آپ الیاس کا تو پتا بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ آپ نے الیاس صاحب سے ملاقات کر لی. تو وہ کہنے لگے کہ کہاں کی؟ ہم نے بتایا یہی الیاس قادری صاحب ہیں. اب جب واپس حضرت صاحب کو دیکھا تو خوشی سے گلے لگا اور گرم جوشی کے ساتھ پھر گلے ملنے لگا. پھر ان سے آنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں سرحد سے آیا ہوں. مجھے کسی پیر کامل کا مرید بننا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کس کا مرید بنوں. تو مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی. تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ الیاس کے مرید بن جاؤ. تو سوچا کہ الیاس کون ہے اور کہاں مجھے ملیں گے؟ تو پھر مجھے آپ کی اس مسجد یعنی شہید مسجد کے محراب و ممبر خواب میں دکھائے گئے اور میں نے سرحد میں پوچھنا شروع کیا. تو کسی سے پتا چلا کہ کراچی میں الیاس قادری ہے. پھر کراچی آیا تو یہاں کا معلوم ہوا اور پھر اس مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھا تو یہی مجھے خواب میں دکھایا گیا. بہت خوش ہوئے وہ بزرگ اور ہاتھوں ہاتھ اسی وقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت سے مشرف ہوئے.
امیر سنت سے عرض ہے کہ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شب وصال ہے. 3 رمضان مبارک آپ کا انتقال ہوا تھا. تو اگر آپ اس موقع پر کچھ اس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں خواتین ہیں اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے آج کی رات ان کی سیرت سے سیکھنے اور سمجھنے کو کیا کیا مل رہا ہے.
خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری لاڈلی شہزادی ہیں. حضرت شیخ العدیز حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سب سے چھوٹی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی. نام آپ کا فاطمہ, لقب زہرا اور بتول ہے. امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش برت ہوئی. تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا چاہتی تھی, اتنا چاہتی تھی کہ جب وصال با کمال ہوا ڈیتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی, اس وقت سے انہوں نے یہ بہت غمزدہ تھی. اس سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ رونے لگی اور پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگی. تو وہی کہ جدائی کی خبر دی تو یہ رو رہی تھی, پھر کہا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی تو ہنسنے لگی. سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے خاندان میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا سے رخصت ہونا تھا اور جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, سرکار کا نظارہ ہوگا دنیا سے جانے کے بعد. تو یہ ہنس گئی. تو بہرحال یہ کہ یہ اتنا غمزدہ ہوئی, غم مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ وفات ظاہری جب سے سرکار کی ہو گئی ان کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا, بالکل ان کی ہنسی جو تھی یہ غائب ہو گئی. غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ ایک بار کیونکہ ان کو پردے کی بہت سخت پابند تھی, جو بی بی فاطمہ کی وہ نقلی کہانی جو ہماری سائی بہنیں پڑھتی ہیں نا گھروں میں, وہ سن لیں کہ بی بی فاطمہ پردے کی کیسے پابند تھی. اس وہ بی بی فاطمہ کی کہانی جو مشہور ہے, سائی بہنیں منت مانتی اور پڑھتی ہیں نعوذ باللہ, اس میں بی بی فاطمہ کے تعلق سے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایک یہودی کے گھر تشریف لے گئی بی بی فاطمہ. اب یہودی کے گھر یہ کیسے جا سکتی ہے, حالانکہ ان کے پردے کی تو شان آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غالباً ان کو یہ بتایا کہ حبشہ میں, شاید حبشہ کا بتایا طرز کہ وہاں ایک ڈولی ہوتی ہے جنازے کے لیے, ڈولی ہوتی ہے اور اس کو یوں یوں کر کے پردے میں وہ بند کرتے ہیں اور اس طرح یہ جنازہ لے جایا جاتا ہے. تو یہ ہنس گئی, حالانکہ کبھی ہنسی نہیں تھی, یہ خوش ہو گئی, ہنس گئی. بولے اچھا, یعنی کہ یہ چاہتی تھی کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش, یعنی میرا کفن بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے, ایسا پردہ تھا. تو چنانچہ جب آپ کا وصال باکمال ہوا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا, تو اتنا اس کو اخفاء میں رکھا گیا, یعنی کہ خفیہ رکھا گیا کہ اور پردے کا ایسا اہتمام, یعنی کفن کا بھی پردہ نا, تو ان کو راتوں رات دفن کیا گیا, دن کو بھی نہیں, کہ دن کو کچھ نہ وہ چہل پہل ہوتی ہے, لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو یہ ایسی پردے والی تھی. تو بی بی فاطمہ کی کہانیاں پڑھنا چھوڑو, 10 بیویوں کی کہانی, شہزادے کا سر اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا, یہ سب غلط ہے, نہ کوئی سر پیر نہیں ہے. یاسین شریف پڑھا کریں, یاسین شریف کے بارے میں تو حدیثوں میں ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھیں تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کہانی کیوں پڑھیں, کہانی کے بھی پیج تقریباً اتنے ہوتے ہیں اور یاسین شریف کے پیج بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتے, 5 رکوع ہیں یاسین شریف. پانچ سات منٹ میں، دس منٹ میں بندہ پڑھ لے یاسین شریف، تو کہانی کو بھی اتنی دیر تو لگی جاتی ہوگی۔ یہ کہانیوں سے توبہ کریں، آج کے بعد نہیں پڑھنی، کسی کو تحفے میں بھی نہ دیں کہ چلو میں نہیں پڑھتی اس کو دے دوں، نہیں ٹھنڈا کر دیں، غلط ہے یہ، جھوٹ ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، کوئی حدیثوں میں اس کا کہیں بھی عطا پتا نہیں ہے، تو اس لیے مطلب اس کو ٹھنڈا ہی کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دختر مصطفی سیدہ فاطمہ زوج مرتضی
سیدہ فاطمہ
صالحہ پارسا
سیدہ فاطمہ
مطلقا باغیہ
سیدہ فاطمہ
سیدہ ظاہرہ
سیدہ فاطمہ
طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ
عابدہ زاہدہ
سیدہ فاطمہ
صابرہ شاکرہ
سیدہ فاطمہ
ساجدہ صائمہ
سیدہ فاطمہ
عارفہ عادلہ
سیدہ فاطمہ
عالمہ عاملہ
سیدہ فاطمہ
عاقلہ عاصمہ
سیدہ فاطمہ
خلد میں داخلہ
سیدہ فاطمہ
دو خدا سے دلا
سیدہ فاطمہ
ہو کرم ہو عطا
سیدہ فاطمہ
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 ہو کرم ہو عطا
سیدہ فاطمہ۔
تو ہماری مدنی بیٹیوں کو، اسلامی بہنوں کو، سب کو غور کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ کا پردہ تو ایسا کہ کفن کا بھی پردہ،
اللہ،
اور اپنی حالت جو بھی ہے سب اس پر غور کریں۔ مجبوری ہے، مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ مجبوری ہے، نفس کی مجبوری ہے۔ تو سختیاں تو بعض اوقات ہوتی ہیں، برداشت کرنی پڑیں گی، تو قابل برداشت ذرا گھر میں کڑکڑ ہوتا ہے، یہی سختیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں برداشت نہ کرنے کی، یا وہ گھر والے بولتے ہیں کہ رشتہ نہیں آئے گا تو فلاں نہیں ہوگا، تو لوہے محفوظ پر جو لکھا ہے رشتہ تو ہو کر رہے گا، نہیں لکھا تو کوئی رشتہ کروائے گا نہیں۔ کتنی کنواریاں مری جاتی ہیں نا، روزانہ مرتی ہوں گی، اللہ ایمان سلامت رکھے، عافیت نصیب کرے، تو کوئی مجبوری نہیں ہے، شرعی پردہ لازم اور فرض ہے۔ یہ لوگوں کی، جاہلوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ دل کا پردہ ہے، مرد و عورت شانہ بشانہ، شولڈر ٹو شولڈر، مرد و عورت ساتھ ساتھ ساتھ، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورت گھر میں رہے گی، چار دیواری میں رہے گی، اپنے پردہ کرے گی۔ یہ آج کل عورتیں سیلس گرل تو عورت، تو آفس میں جنرل سیکرٹری یا کیا پی اے پرائیویٹ سیکرٹری، تو عورت بے پردہ عورت رکھتے، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خود بھی ڈوبے ان کو بھی لے ڈوبے۔ اس لیے مہربانی کر کے میری مدنی بیٹیاں شرعی پردہ کرے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بڑی لاجواب کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پردے کا بہت ذہن ملے گا۔ اور یہ شان خاتون جنت ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے لیں اور اس کو پڑھیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی لو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شان خاتون جنت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول پڑھتے ہیں، تو اگر بندہ اس نماز میں انگلی اٹھانا بھول جائے اشہد اللہ پڑھتے ہوئے، تو اس میں نماز میں ٹوٹتی تو نہیں ہے؟
انگلی اٹھانا سنت ہے، تو انگلی اٹھانا بھول گئے تو نماز ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں اٹھائی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر سنت چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جو ایک بندہ بہت سخت مزدوری کر رہا ہو اور دھوپ کے سارا دن دھوپ کے اندر تو وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو کیا وہ روزے چھوڑ دے اور وہ جب کبھی رمضان جب یعنی گزر جائے تو اس کے بعد جو ٹھنڈے دن آئے سردیوں میں مطلب اس کا ذہن ہے کہ میں روزے رکھ لوں, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
جی نہیں, روزہ فرض ہے, یعنی کہ روزہ کیوں چھوڑے, مزدوری نہ چھوڑ دے, چھوڑنا کیا چاہیے, اللہ کا حکم چھوڑا جائے اور اپنے نفس کی بات مانی جائے تو بھوکے تو نہیں مر جائیں گے, اتنی دیر مزدوری کریں جتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں, مثلا دوپہر تک مزدوری کر سکتے ہیں, اتنی طاقت ہے کہ دوپہر کو ذرا گرمی بڑھ جاتی ہے تو نہیں کر سکتے برداشت, تو چھٹی کریں, اللہ برکت دے گا تھوڑی سی روزی میں, کچھ نہ ہوئے تو گھر میں جمع تو ہوتا ہے نا, وہی کھائیں, کم مطلب سادہ سودہ کھا لیں, یہ ضروری ہے کہ مطلب وہ 15 آئٹم ہو تبھی روزہ ہوگا, کباب سموسے پراٹھے تو ملائیاں تو تلے ہوئے انڈے تو کسٹرڈ وغیرہ وغیرہ سب ضروری تو آئٹم نہیں ہے نا, سادہ ابلے ہوئے چاول کھا لیں, تھوڑا گوشت کھا لیں, سالن کھا لیں, سبزی کھا لیں, دال کھا لیں, اس سے بھی تو کام تو چل جائے گا, مگر روزہ بہرحال فرض ہے, روزہ معاف نہیں ہے مزدور کو.
مجھے لگتا ہے کہ شاید اکثریت اسی طرح افطاری کے اور سارے معاملات کرتی ہوگی جیسا آپ نے فرمایا, اسپیشلی حالات کی وجہ سے بھی, یعنی میں مانتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں اور ایسے گھر ہیں جن میں یہ سارا اہتمام کم یا زیادہ ہوتا ہے, لیکن شاید ایک ایسا لگتا ہے کہ بڑی تعداد یا اکثریت شاید وہ ہوگی جن کے افطار میں شاید سادہ ہی انتظام ہوتا ہو کہ وہ زیادہ شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا,
کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, کچھ بس وہ بخل, میں یعنی کہ اگر بولوں نا تو شاید اب مطلب ظاہر میں مطلب اندازہ ہے مجھے کہ لیڈیز اینڈ گولڈ, یہ لیڈیز ہے نا, لیڈیز کے لیے گولڈ جزوے لا ینفق ہے, یہ ایسا حصہ ہے جو ان سے جدا نہیں ہو سکتا, وہ کوئی ایسی عورت ہو نہیں سکتی کہ جس کے پاس گولڈ نہ ہو سونا نہ ہو, میرے خیال میں ہو سکتا ہے ایسی ہوں گی لیکن کم ہوں گی, کچھ نہ گولڈ ہوتا ہے, کچھ نہ زیورات ہوتے ہیں, عمدہ کپڑے خاص موقع پر استعمال کرنے کے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی تقریباً ہوتے ہیں, لوگ سنبھالتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئے گا, آڑے وقت میں کام آئے گا, تو یوں مطلب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, گولڈ ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ, یعنی میں جنرل بات کرتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, بے شک ایسے بھی غریب لوگ ہوں گے کہ جن کو فاقے ہو رہے ہوں گے, لیکن بڑے شہروں میں ایسا کم ہوتا ہے, اب آج کل مرد بھی کما رہے ہیں عورتیں بھی کما رہی ہیں,
بھائی کمانے کے بعد بھی اگر ہم کراچی کی بھی خالی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں بھی ایسے بہت سارے علاقے یا شاید مبالغہ نہ ہو تو لاکھوں ایسے فیملیز ملیں گی کہ جن میں اگرچہ مرد بھی کام کر رہے ہیں, جیسے مرد ہے وہ کچھ مزدوری کر رہا ہے تو بعض وقت گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہیں ماسی کے طور پہ یا کہیں اور کوئی چھوٹا موٹا وہ ملازمت کر رہی ہوتی ہیں, مگر یہ بھی ہے میری معلومات کے مطابق کہ یہ بھی جمع ہو کر بھی گھر چلانا اس وقت اتنا آسان نہیں ہے, یعنی آج بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا, کئی ایسے گھر ہوتے ہوں گے کہ جن میں صحیح افطاریاں جب تک باہر سے نہیں آتی ہوں گی تو گھر میں وہ پراپرلی جس کو ہم افطاری کہہ سکتے ہیں, جس کو تھوڑا بہت وسعت کہتے ہیں دسترخوان میں کہ ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہوگا, ہے پریشانی ایک سے ایک تعداد پتہ چلتا ہے,
گولڈ ہے نا وہ لاک ڈاؤن میں چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو نکالتے نہیں, مر کر بھی نہیں نکالتے, اور مرنے کے بعد بھی بعض اوقات گھر کے کسی ایک آدھ کو فرد کو پتا ہوتا نا تو وہی اس کو قابو کر لیتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں, یہ دنیا دیکھی بالی ہے, اپنا سونا نکالیں, اس کی زکاتیں دیں ورنہ مر جاؤ گے, نہ مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا, یعنی یہاں تک مشہور ہے کہ سفر میں سونا ساتھ ہونا چاہیے, کہ کیا پتہ کام ہوتا جائے تو یہ کفن, ارے کفن یا چوروں کا مزہ ہو جائے گا, کفن کیا آئے گا, سونا خود بخود کو کفن بن کے لپٹ تو نہیں جائے گا, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ سفر میں ساتھ میں سونا رکھنا چاہیے کہ کفن میں کام آئے گا, مرنے کے بعد کفن کہاں سے آئے گا, تو بہرحال یہ کہ گھڑی بھی اتار لیتے ڈاکو لوگ جو ہیں بعض اوقات میت کی, تو سونا تھوڑی چھوڑیں گے, جو بھی ہے گھر میں اس کو نکالو, جمع کرنے سے اس کو زنگ لگتا ہے, اس کی محبت نہیں ٹھیک، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، اس کی محبت نہیں ٹھیک، اس کی محبت کام نہیں آتی، ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، الٹا مطلب یہ کہ اس کی محبت کی وجہ سے اگر زکاتیں اور فرض جو واجبات فرض جو صدقے یہ نہیں نکالیں گے تو آخرت میں پھنس جائیں گے، پھر اولاد اگر اولاد کے ہاتھ میں ہے تو وہ بانٹیں گے، وہ لڑیں گے، اولادیں بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ترقی کے مسائل تو صحیح پتہ نہیں ہوتے نا کس طرح بانٹنا ہے، نہ علماء سے رابطہ ہے، نہ پوچھنے کی توفیق ہے کہ ان سے پوچھیں ہم علماء سے کہ کس طرح ہم یہ تقسیم کریں، تو یہ لے لے، تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے، تو نہیں کماتا تھا تیرے کو نہیں ملے گا، چل چل تھوڑا یہ تو بھی لے لے، یہ اس طرح تقسیم ہوتا ہوگا آج کل، یہ طریقہ غلط ہے، کماتا ہو نہ کماتا ہو اگر وہ ہے اولاد تو اس کو ملے گا، جو بھی اقرب جو ہے قریب ترین عزیز تو اس کو ملیں گے، یہ جو ترکہ ہے
اس میں ہماری تو چلے گی بھی نہیں نا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام واضح ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے نا، اس میں کوئی اپنی مرضی تو چلا ہی نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں کروں گا یا میں وہ نہیں کروں گا،
یہ محنت کرتا تھا وہ محنت نہیں کرتا تھا، یہ کم کرتا تھا یہ زیادہ کرتا تھا، یہ سویا پڑا رہتا تھا یہ بےچارا صبح سویرے دکان کھولتا تھا، اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا، یہ نہیں، جو بھی طریقہ شریعت نے دونوں کے صحیح حقوق ترقی میں صحیح ملے گا دونوں، جو شریعت نے دیا، بیٹی کا حق بھی باقی ہے، بیٹیوں کو بھی نہیں دیتے آج کل، تو یہ بھی غلط کرتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، بیٹیوں کا بھی حق جو بھی شریعت نے مقرر کیا وہ دینا ہی پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد۔ امیر السنہ سر، کیا گھر کے اندر کوئی جگہ نماز کے لیے ویسے خاص ہونی نہیں چاہیے؟
جی ہاں، یہ مستحب تو یہ کہ مخصوص کر لی ہے جگہ کہ جہاں نوافل وغیرہ پڑھے، مرد کو تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے، عورتوں کی مسجد بیت ہو، مرد بھی اپنی کوئی فکس جگہ کرے، مستحب ہے کہ ایسی فکس جگہ کر لے وہاں نوافل پڑھے، نوافل پڑھے عبادت کرے، تو اس طرح مطلب اب یہ کہ شہر میں تو یار فلیٹ ہوتے نا، ان میں گنجائشیں کم ہوتی ہیں سر عام طور پہ، تو بھی ایک مسلح کی جگہ فکس کرنے میں کیا ہے، تو اس کو یہ ضروری تھوڑی کہ مطلب یہ کہ مسجد کے محراب میں اور بنائے، یہ پتا ہو کہ یہ جگہ میں نوافل پڑھوں گا یا قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، وہ جگہ فکس کر دے، ایک مسلح بچھا دے زیادہ زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تیرے پیر صاحب سے سوال یہ ہے کہ پیر صاحب میں اور فقیر صاحب میں کیا فرق ہے، جبکہ دونوں اللہ کے راہ میں سچے ہوں، اور دونوں میں کون زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟
فقیر اور ہے، پیر اور ہے، پیر کے اپنے شرائط ہیں، اور فقیر جو شرعی لحاظ سے کوئی فقیر کی فکس تعریف تو نہیں پڑی میں نے، لیکن اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو، وہ اولیاء کرام وہ سارے کے سارے، یعنی کہ ان مانو کر، یعنی میں ایک بزرگ ہوتے تھے، یہ پیر صاحب تھے پیر صوفی بشیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے تھے، اب تو کافی عرصہ ہوا وفات پا گئے، انیک بزرگ تھے، یہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے چار حروف ہیں، فا، فا سے فاقہ، قاف، قاف سے قناعت، یا یاد، یا سے یاد الہی، اور را، را سے ریاضت، یعنی عبادت میں محنت، تو اگر یہ چاروں چیزیں کسی مسلمان میں جمع ہو جائیں، فقہ، قناعت، یاد الہی اور ریاضت یعنی عبادت پر محنت، وہ ہے فقیر۔ یہاں تو بولتے ہیں فقیر، تو ہمارے یہاں فقیر عام طور پر علماء حضرت وہ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں، اسی طرح علماء کی صحبت یافتہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں عاجزی کے طور پر، حرج نہیں ہے اس میں بولتے ہیں، لیکن وہ فقیر صوفی فقیر جو ہے اس کی میں نے تعریف بتائی، تو خیر قناعت اللہ نصیب کر دے کہ جتنا ملے اس پر ہی صبر آ جائے، یاد الہی کی بھی توفیق مل جائے اللہ کرے، اور ریاضت عبادت اور محنت کی بھی توفیق مل جائے، عبادت کریں تو بھی ریاضت کی باری آئے گی، فرض نمازیں پڑھ لیں اللہ کرے بس وہ بھی ایسی پڑھیں کہ بس صحیح ہوں ظاہری باطنی آداب سے، یہ بھی کام میسر ہیں، بس اللہ کی رحمت پر نظر ہے، پاک پروردگار اپنی رحمت سے بخش دے. یہ میں نے بہت پہلے، ہاں یہ بزرگ یہ صرافہ بازار میں ہوا کرتے تھے، کراچی کے وہ سبز مسجد میں نماز پڑھتے تھے، میں کئی بار زیارت کی ہے میں نے ان کی، ان کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں. وہ سادہ، بہت سادہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے. یہ یوں فرماتے تھے، میں نے یاد پڑتا، میں نے خود ان کی زبان سے سنائی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. یہ بھی ایک تعریف چار حروف کی جو انہوں نے بیان کی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فقیر ان چار چیزوں کا مجموعہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مطالعے کے وقت توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ فرما دیجئے کہ صحیح توجہ مطالعے ہی میں رہے.
کوشش، اب اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا، تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، اللہ تکمیل تک پہنچائے گا. تو آپ کوشش کریں، دھیان نہ بٹے. اور یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کوشش کس طرح کی جاتی ہے. پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی بھریں گے تاکہ پئیں گے، کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ چاہے گا تو پینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. کوشش کریں، اللہ برکت دے. دینی مطالعہ خوب کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جو قبلے کی طرف پاؤں کر لیتے ہیں تو یہ کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟
قبلے کی طرف یعنی کعبہ شریف، جس طرف یہاں نماز پڑھتے اپنے منہ کر کے، اس کی طرف پاؤں کر کے پاؤں کرنا یہ منع ہے، بے ادبی. مکروہ تنزیہی کا حکم ہے اس میں. البتہ اس کی طرح منہ کر کے استنجا کرنا، پیشاب کرنا اور پیٹھ کر کے پیشاب کرنا، کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا پیشاب کرنے میں، یہ حرام ہے. یہاں تک کہ اب جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ترچا ہو جا کر لیتے ہیں اپنا استنجا خانہ، واش روم میں جو ڈبلیو سی وغیرہ، یہ تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے پیٹھ بھی اور منہ بھی، 45 انگل کے انگل سے باہر ہو. 45 کے انگل کے اندر ہے تو وہ کعبے ہی کی طرف ہے، اگر کعبے کو رخ ہے تو، اگر پیٹھ ہے تو کعبے ہی کی طرف پیٹھ ہے. 45 سے باہر ہونا چاہیے. یہ بالکل یعنی کہ نہیں سمجھتے، ایک تعداد ہے، میرا بہت تجربہ ہے اس میں، وہ بسا نہیں سمجھتے. اچھے خاصا مذہبی آدمی پر بھی اعتماد کر لو نا، یوں کر لو، مجھے تجربہ ہوا نا اس سے بولتا ہوں، تڑوا کے بنانے پڑے، یہ کڑوا تجربہ، تلخ تجربہ. گجراتی میں کہتے کڑوا انوبھو، نہ خرچہ ہوا. تو یار یہ تو جانتا ہوگا، مذہبی آدمی ہے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، مبلک بھی ہے، اس نے جو پھنسا دیا نا میرے کو، اعتماد کرنے لگا تو کعبے کو رکنی ہونے تو تھوڑا سا ترچا اس نے کر دیا. تو یوں مطلب یعنی کہ پھر میں نے تڑوا دیا، میں نے کہا یار یہ خون جلا پاپ نہ ہونا چاہیے. تو خیر یہ پرانی بات ہے، اس مکان کی بات نہیں ہے، اس میں تو پورا اہتمام کیا میں نے. یہ رونگ نمبر بار بار تو نہیں لگنا چاہیے نا، ایک بل سے دو بار تو نہیں دسا جانا چاہیے. تو اس طرح یہ کہ اپنا واش روم اگر قبلے کو منہ یا پیٹھ ہے یا 45 کے انگل کے اندر ہے تو آپ کی آخرت کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خرچہ کرے اور اس کو تڑوا دے. آپ بولے میں ترچھا بیٹھ جاتا ہوں، تو بھائی آپ ترچھے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے بچوں کی امی، پھر وہ مہمان، کون کون ترچھا بیٹھے گا یار؟ پھر جو بیچارہ وزن دار ہو وہ ترچھا کیسے بیٹھے گا؟ اچھا پھر یہ کہ پیشاب کرنے میں تو چلو کموڈ میں بھی بندہ ترچھا بیٹھ جائے، کوشش کرے تو، اور دبلا پتلا یا نارمل اس کی باڈی ہو تو، بڑا پیشاب اس میں ترچھا کموڈ میں بیٹھنا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. ترچھا بیٹھے گا پانی کیسے استعمال کرے گا؟ یہ تو کموڈ بھی تو ڈبیا سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اتنے بڑے تھوڑی آتے ہیں، آتے ہیں خرچہ کون کرے؟ اس لیے آتے ہیں تو آتے ہیں، باہر ملک میں تو آتے ہیں، یہاں شاید نہ آتے ہوں، یا خریدے گا کون اس کو؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ خرچہ کریں تھوڑا، یہ خرچہ بھی ثواب ہوگا جو شریعت اور عمل کرنے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، اگر غلط بنا ہوا ہے تو اس کو درست کروائیں، اور فوری طور پر مطلب اس کو کروانا چاہیے، اور جب تک یہ کہ تیرچے بیٹھا کریں تو آپ اپنی باڈی کو سیٹ کر لیں کس طرح کرنا ہے، مہمان کو بھی بتا دیں کہ اس کا رخ غلط ہے، اس طرح بیٹھنا ہے آپ کو، یعنی جو پردے میں ہوتا ہے نا اس کا ہم لوگ خیال کم کرتے ہیں، سامنے کو بدنما چیز نظر آتی ہے اس کو فوراً درست کرنا ہے، سب کے سامنے نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنی ہے اور سب کچھ اہتمام کرنا ہے، آواز بھی اچھی نکالنی ہے اگر نکالنی ہے، آواز نکالنے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے، اکیلے میں اندھی جلاتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، میرے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، بندوں کے لیے تھوڑی کی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ مہربانی کر کے، بھلے دنیا نہیں دیکھ رہی، سمجھ بھی نہیں پڑتی لوگوں کو، لیکن آپ اپنا یہ کموڈ یا ڈبلیو سی جو بھی ہے واش روم کا مہربانی کر کے اس کو درست کروا لیں، اور اگر کوئی جاننے والا ملے تو اس کو 45 ڈگری کس کو بولتے سمجھ لے 45 بار، اور اس میں سلامتی کی راہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ کہ 90 کی ڈگری پر رکھیں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے، 45 پھر تھوڑا تیرچے ہوئے تو پھر کعبے کی طرف نکل گئے 45 کے باہر رہے تو یہ بھی خطرات اس میں رہتے ہیں، جیسے 90 کی ڈگری میں آپ کو سمجھاؤں، کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں پھر کیا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام میں کندھان پر نظر پڑے اس طرح آپ سلام پھیرے، اور سنت بھی یہی ہے کہ اسی طرح سلام پھیرنا ہے، تو یہ سلام جو پھیرا نا آپ نے ابھی ہے 90 ڈگری ہو گئی 90 کی ڈگری، تو اس طرح کرنا ہے، ڈبلیو سی کا رخ قبلہ پیٹ، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اب یہ صرف اتنا کر لیں کہ وقت نکال کر مہربانی کر کے اس کو چیک کر لیں، اور چیک کر کر آپس سے مشورہ کر کے طے کر کے ایک تجربے کار شخص کو لے کر اب یہ ساری چیزیں مطلب فوراً درست کروا لیں، یعنی میں کروا لوں گا کہہ کر جو ہے نا کئی مطلب وقت گزر جاتا ہے اور لوگ نہیں کروا پاتے. اچھا اب میں امیر سن عرض کروں گا کہ مستری کو بلا کر یا جس کو پلمبر کو بلا کر آپ نے یہ سب کچھ کروا بھی دیا، ان کو بتا بھی دیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلمبر مستری یا جو بھی ہیں یہ وہ کر لیں گے جیسا ان کو کہا گیا ہے؟
مستری کے بھروسے کیا نا تو مارے گئے، یہ جان پہ رہ کر اینگل سیٹ کرنا پڑے گا ان کی کہ یوں کرنا ہے، سارا نقشہ آپ کے سامنے یوں ہو یوں رہے گا تو ہوگا کام، ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی.
میں اس پہ ایک مشورہ دوں گا، کوموٹ یا ڈبلیو سی جو بھی آپ رکھیں زمین پر پہلے رکھ کر، کیونکہ اب تقریباً باتھ روموں میں ٹائلیں ہوتی ہیں، ٹائل ہوگی یا موزیک ہوگی یا ماربل ہوگا، کچھ بھی اسی طرح کی چیز ہوگی جو بھی فرش بنا ہوگا، اس کو رکھ کر اس کو باقاعدہ چیک کر کے پھر اس پر ایک نشان لگا لے مارکر سے یا کسی بھی ایسے پین سے، اور اب پتہ کہ اب یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جب یہ فائنل ہو تو پھر اسی طرح اس کو چیک کر لیجیے گا. جو امیل سنت بھی آپ کو بھی بتایا، یہ بڑے تجربات کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سارے کام گھر میں بھی جب بنائے سلوب بنائے کوئی بھی چیز لگانی ہوتی ہے بنانی ہوتی ہے نا، اس لیے میری درخواست یہی ہے اور تجربات بھی یہی ہیں کہ سونپ دینے کے بعد اس کے بعد، یعنی آپ سونپ دیا تو پھر آپ زندگی بھر اس کو دیکھ دیکھ کر دل جلاتے رہے. اس کو میں ایک جملہ کہہ کر آپ کو پھر امیل سنت کی طرف بڑھتا ہوں، 1 time pain, lifetime gain. نو پین پھر وہ پین ہی پین ہے، یعنی ایک بار کا درد لے لیں زندگی بھر کا سکھ مل جائے گا، اور ایک دفعہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے یار کون بار بار جائے گا، تو پھر آپ سمجھیے کہ ابھی لاسٹ ٹائم آپ دیکھتے رہیں دل جلاتے رہیں بس. یہ انشاءاللہ یہ امیل سنت کے بھی اس معاملے تھے، یہ گھر ہر کوئی گھر تو بناتا ہے نا، یہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت،
اپنا ذہن نہیں ہوتا ہے سلوپ کا، اپنا اچھی تو سلوپ کہاں بنتا ہے، سلوپ تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، فیضان مدینہ کی جو چھت ہے نا سلوپ ہی نہیں بنایا، اور پانی بیچ میں چھت میں سے گر رہا تھا دھڑ 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 دھڑ، اگر آپ کو یاد ہو تو کروڑوں روپے کی چھت جو تھی نا وہ صحیح نہیں بنی، اس لیے کیا کوئی کھڑا کون ہے نا، کسی کو تجربہ ہی نہیں ہے جو کھڑا رہ کے ان کو سمجھائے، تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اب تو خیر اس پر بھی چھت بن گئی ہے، اب خدا جانے کیا پوزیشن ہے اس کے سلوپ کی، سلوپ آپ جب بھی بنوائے نا گھر میں بھی تو آپ اس کو کہیں گے کتنے انچ رکھو گے, وہ کہے گا ایک انچ, تو آپ کہیں دو انچ رکھو, ارے نہیں گر جاؤ گے تو یوں ہو جائے, بھلے گر جائیں, جو گرتا ہے وہی سنبھلتا ہے, سمجھے, تو یہ تو صحیح بنے گا, ورنہ انور ورنہ بولے ایک قطرہ نہیں رکے گا, یہ بھلے بولے قطرہ نہیں رکے, بولے ہم کو شبنم بھی نہیں رکنے دینی, اگر ڈبل سلوپ بنائے گا نا جو یہ بناتے ہیں سلوپ, اس کا ڈبل آپ فائدے میں رہیں گے, تجربہ شرط ہے, ورنہ ادھر پانی کھڑا ہو جائے گا ادھر پانی کھڑا ہو جائے گا, اور یہ مانے گا نہیں بولنے کے باوجود, تو یہ بھی مجھے تجربہ ہے, لاسٹ بولو ان کو
اصل بابا وہ
ہاں کر دیں گے کرتے نہیں,
آپ کو بھی اب تنظیمی طور پر بھی بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار کو, جیسے ہم کسی بڑے کو کہتے ہیں نا تو اس نے آگے اپنے بڑے کو ہی کہنا ہوتا ہے, جس نے کرنا ہوتا ہے نا اس تک یہ بات جس طرح پہنچ رہی ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہی پہنچ رہی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں ڈائریکٹلی اس نیچے فرد کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یوں کر لو, اچھا اس تک بھی بات جو پہنچی ہے نا, امیل سنت نے یوں فرمایا, امیل سنت نے یوں فرمایا, امیر سنت نے یوں فرمایا, آخری آدمی کو بھی جملہ یہی پہنچے گا امیر سنت نے یوں فرمایا, اب اگر امیل سنت نے ڈائریکٹ اسی کو فرما دیا ہوتا تو ایک تو جلدی بات پہنچ گئی ہوتی اور جیسا کہنا تھا ویسی پہنچ گئی ہوتی, تو ایک تو یہ ہوتا ہے, تو اب ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار کو, ٹھیکے دار کہتا ہے اپنے سپروائزر کو, سپروائزر کہتا ہے اپنے مستری کو, مستری بھی اس کے نیچے مزدور ہے اس کو بول دیتا ہے, تو بتا بھائی یار یہ تو بولتا رہتا ہے, تو پھر بنتی بنتی کچھ ہے نہیں, یہ کچھ ہے کوئی تنظیمی طور پر بھی اور یوں تعمیراتی طور پر بھی اب ہو گئے ایسے تجربہ, تو ڈائریکٹ ہونا پڑتا ہے,
ان کی چین ہے, یہ چین ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم مزدور کو بولیں گے نا تو وہ نہیں کرے گا جب تک اس کو اوپر سے آرڈر نہیں آیا, جیسے یہ ہمارے کیمرا مین ہے, ہم بولتے ہیں نا یہ دکھا وہ دکھا, یہ تھوڑی دکھائیں گے, یہ ادھر مائی باپ بیٹا ہوتا ہے,
ہاں
وہ جب تک اجازت نہیں دے گا اس وقت تک یہ نہیں دکھائیں گے آپ کا کہا ہوا منظر, یہاں تک اگر دکھا دیا نا آپ مروت میں ہم نے کہا آپ نے کہا تو ادھر سے ڈانٹ پڑے گی یہ کیا دکھا رہا ہے,
ہاں مگر یہ کہہ دیں گے نا کہ پاپا نے فرمایا تھا تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے,
اس کی مہربانی ہے, تو دوسرے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہوگا, دوسرے جو چینل کیوں واقعی کیمرے مان مین پر اگر چھوڑیں گے یہ کچھ کا کچھ کر ڈالے گا, تو اس لیے وہ ایک چین بنی ہوتی ہے, تو مزدور پر بھی چھوڑیں گے تو مزدور کو کچھ کا کچھ کر, آپ مزدور کو بولے گا یوں کر, یہ بولے گا یوں کر, وہ بولے گا یوں کر, تو وہ پھاوڑا رکھے گا کہ یار تو کر لے یار میرے کو نہیں آتا, ارے مزدور کو بولا بھائی بھی نہیں, وہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ واقعہ یاد آیا, تو میں نے اس کو کوئی تعمیرات ہو رہی ہوں گی تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھ تو انٹرفیئر نہیں کرنا, جو کہنا ہے جو مین آدمی فلاں جو ہوتا ہے نا تو بس اس کو کہنا ہے اور ایک بار میں کہہ دینا ہے, اس طرح کا کہ بار بار اپنے اس کا کان کھاتے رہے تو بیزار ہو جائے گا, اس طرح کا کچھ مشورہ دیا تھا, تو یہ پہلے سے کر چکے تھے, بولے ہاں یار وہ دیوار چڑھی ہوئی تھی میرے اوپر آپ پڑھائے, بولتے تھے اس کو دیواریں ٹیڑھی ہو گئی, یوں کر یوں کر یوں کر, تو بلا دی یوں ٹیڑھی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, کوئی بھی مزدور کاریگر آپ کے آئے نا تو آپ اس کے جان پر مت کھڑے ہوا کریں, یہ بھی ایک رواج ہے, بےچارا کام کر رہا تھا کہ جان پر کھڑے ہو جائے کبھی آپ نے سنا ہوگا کیا تھوڑی انگور گڈے میں مار دیں گے تو مار ہی جائے گا, جان پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, کاریگر کو جو بھی کہنا ہے آپ کہہ دیں, اگر پڑھا لکھا ہے اور آپ بھی پڑھے لکھے تو ہو سکے تو پوائنٹ لکھ کر دے دے کہ وہ یوں کر رہا ہے, پھر آپ بھول جائیں ہٹ جائیں, اس کے جان پڑے آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے, اس کو بےچارے اور روک پڑتا رہے گا, ابھی کچھ کا کچھ ڈالے گا,
آپ فرماتے کہ جان پر کھڑے اوپر رہ کر بنانا پڑے گا, ان کو سونپ کر چلے گئے تو یہ کام خراب ہو جائے گا,
یہ اوپر رہ کر بنانا اس کا مطلب ہے آتا جاتا رہے دیکھتا رہے,
مطلب یوں
کڑکڑاہٹ نہ کرے, بعضوں کی عادت ہوئی کڑکڑاہٹ کرتے تھے, یہ کیا یوں کیا ہے ابھی, ارے بھائی ابھی تو پلستر باقی ہے, وہی بولے گا سلوپ صحیح ہو جائے گا, پلستر باقی پلستر کروا دے, میرا پانی ڈالتا رہنا اس کو ڈھونڈتے رہنا, یار یہ بڑا کام تو ایسا ہی ہے, اور یہ عام طور پہ رف کوالٹی ہوتی ہے, اس طرح کے جو معمار یہ ہوتے ہیں نا میسن بےچاروں کو اتنی عام طور پہ تعلیم یا کوئی ٹھکانا ہوتا نہیں,
آپ کی اس ساری باتوں سے ایک تنظیمی نظام, کیونکہ دعوت اسلامی والے کو بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, ایک تنظیمی نظام کے طور پر میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ
آپ سارے سارے فضان مدینہ کا دورہ مجھے کراؤ نا, ایمبولنس میرے ساتھ رکھنا گیا,
شاید میں بے ہوش ہو جاؤں گا، ایسے ایسے حساب کتاب کر کے رکھے ہوں گے ان لوگوں نے۔
اے تو آپ پرچی لکھ کر دے دینا نا۔
بولے مجھے حاجی عبدالحبیب نے ایک بار بولا، وہ یوگ کے وغیرہ کی مثال دیتے، بولا آپ ادھر آؤ نا، یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سوئچ دباتے ہیں اس ایک نمازی یہ چاہے ہزار بلب روشن ہو جاتے، جتنے بلب
مسجد لائٹ ہونا جاتا،
بولا آپ دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ہم ایک ایک بلب کے لیے کڑ کڑ کرتے ہیں ان لوگوں پر، وہ ماشاء اللہ ہمارے مبلغ سو سو بلب جلا رہے ہوتے ہیں ایک سوئچ سے، کیا کریں یار، نہیں ذہن نہیں بنتا یار، کیا کریں۔
اصل میں جیسا چل پڑا ہے نا ویسا چل پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے وفا، ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو ہونے والے چیزوں کو میں جو غلط ہوتی ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے نا سمجھے یار یہ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، یہ چل پڑتے ہیں، لیکن ایک چیز کو روکنا، سوچنا، سمجھنا، پھر اس کو تبدیل کر دینا، یہ ایک الگ مرد ہے اس کے لیے جدا ایک ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ جو کہتے اس پر عمل کرے تو ہوتا ہے نظام۔
امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ عزت کی خواہش رکھنا کیسا ہے؟
عزت کی خواہش، عزت کی خواہش نے محبت کرنا کہ میری عزت بڑھے، عزت بنے، شہرت بنے، یہ حب جا ہے۔ اب میرے کہ بعض صورتوں میں حب جا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جائز ہے، جیسے کہ استاد کی شاگردوں کے دلوں میں عزت ہوگی تو وہ اس کی اطاعت کریں گے، اس سے پڑھیں گے، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عزت ہوگی تو وہ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، پیر مرید اس طرح مطلب قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ کون سی عزت، ایک تو عام طور پر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اپنے نفس کے لیے عزت کی خواہش ہوتی ہے، میری واہ واہ ہو، میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، میری تعریف ہو، تو یہ حب جاہ جو ہے نا یہ مذموم ہے۔ اس کی تو حدیثوں میں مذمت بھی آئی کہ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور جاہ یعنی عزت کی محبت ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں۔ یہ حب جاہ و مال، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، واہ واہ کی محبت، یہ مضموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ تمہارے جو پاس مسجد ہے وہ منٹ کے بعد اذان دیتی ہے اور جو دور مسجد ہے وہ ایک منٹ پہلے اذان دے دیتی ہے، افطاری ہم اذان سن کے کر سکتے ہیں؟
افطار کا کہہ رہے ہیں، افطار کا تعلق نہ سحری کا تعلق، افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اور جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں یہاں تو میلوں میل دور مسجد آتی ہے جہاں سے آواز کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر وہ کیا روزہ سحری افطاری کا کیا کریں گے؟ اس کا تعلق ٹائم سے، تو جیسے ہی سورج ڈوب گیا کنفرم ڈوب گیا تو افطار کر لیں گے، اذان کا انتظار نہیں کریں گے۔ اذان لیٹ ہے تو ٹھیک ہے ہوتی رہے لیٹ دے، اور اگر وہ اذان جلدی دے دی تو افطار نہیں کریں گے، تو وہ غلط ہے، اس کو اذان دوبارہ دینی ہوگی، اور جنہوں نے روزہ اس آواز پر افطار کیا ان کے روزے ٹوٹے۔ تو یہ اس میں اپنے کو فکر ہونی چاہیے، اپنی دکان کی کیسی فکر ہوتی ہے کہ یوں نہ ہو جائے، نہیں یوں نہ ہو جائے، اپنے کپڑوں کی کیسے فکر ہوتی ہے، ابھی سے عید کے کپڑوں کی ویادی فکر، کیا وہ شعبان سی میں فکر لگ جاتی ہوگی، اور اس کی یوں ڈیزائن ہو تو یوں تراش ہو تو یوں خراش ہو، کیسی احتیاط ہوتی ہے، اور فرض روزہ مؤذن کے کھاتے میں ڈال دیا، اب مؤذن کے رحم و کرم پر ہیں کہ وہ اذان دے تو ٹھیک ہے جتنے بجے دے، تو اس سے تھوڑی ہے، اب مؤذن اپنی ذمہ داری نبھائے گا کہ اس کو اذان تو وقت میں ہی دینی ہے، اگر وقت میں نہیں دے گا، وقت ہونے پر اس سے پہلے دے گا تو اذان نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ تو یہ ہمیں اپنے نماز روزوں کے ٹائم کا ہم کو سمجھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ ہاں بالفرض مؤذن سمجھدار ہے اور ٹائم کا بیچارہ خیال رکھتا ہے، کبھی انسان ہے گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور خطا کر گیا وہ تو اذان دے دی، پھر بڑا شور مچتا ہے، اس میں مؤذن کے خلاف بول کر اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اس کا قصور نہیں، کوئی کیوں چاہے گا یار کہ لوگوں کے روزے خراب ہوں، اس کو کچھ نہ بولا جائے، ہاں جو ذمہ دار ہیں آپ تو کچھ ہی نہ بولیں، 99 بول چکے ہوں گے پہلے سے ہی، آپ سینچری گائے کو کرتے ہیں، چھوڑتا تھوڑی ہے، موزین تو پھر خواب میں بھی غلط ٹائم پر نہیں دے گا، وہ تو اتنا بیچارے میں تنگ کرتے ہوں گے، تو آپ تنگ کرنے والوں میں اپنا نام نہ لکھوائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہجرت حبشہ کیا ہے؟
ہجرت حبشہ، سر دو ہجرتیں ہوئی نا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت نہیں فرمائی تھی، صحابہ کرام کو جو تکلیفیں تھیں مطلب، تو صحابہ کرام نے وہ ہجرت ہر صحابی نے نہیں کی تھی، لیکن کئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ہجرت کی تھی، تو ایک مخصوص وقت کے لیے پھر تشریف لے آئے تھے، تو پھر مدینہ شریف بھی ہجرت کی تھی، جو جنہوں نے دو ہجرتیں کی نا ان کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتوں والے، یہ بھی ان کا ایک ٹائٹل ہے صحابہ کرام کا علیہ مردوان۔ تو حبشہ ایک ملک کا نام ہے جن کے وہ بادشاہ تھے نجاشی،
یعنی ان کے بادشاہ کو جو ہے وہ نجاشی کہا جاتا تھا، ان کا نام اسحمہ تھا، الف صاد ہا میم ہا،
اسحمہ
جی۔
تو یہ نجاشی بادشاہ، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بڑے تحائف حاضر کیے، نذرانے حاضر کیے، مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی نجاش اپنے یہاں بلا کر وہ آؤ بھگت کی اور خدمت کی۔
ان کو ایمان کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور جب ان کا جنازہ پڑھایا تھا تو سارے پردے ہٹا کے جو جنازہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔
جی، وہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، تو یہ ان کی دلیل دی جاتی ہے، تو اس وقت ان کے جواب یہی ہے کہ پردے اٹھا دیے گئے تھے، جنازہ سامنے ہونا ضروری ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ لفظ صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا نا ان پر، دیکھا نہیں تھا انہوں نے، صحبت نہیں پائی تھی،
تابعی
کی تعریف
سراحت ان کی تابعی ہونے کی،
تابعی
جی۔ میری کہیں ڈسکشن ہوئی تھی کہ جب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے میں جو یہ افریقہ کی طرف کے جو لوگ ہیں جسے ان کے یہاں بلیک پیپل کہتے ہیں، جب مسلمان ہو جاتے تو ہم انہیں بلالی بھی کہتے ہیں، جو بلیک اسکن کہلاتے ہیں، تو وہ جو افریقہ کی طرف جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے میں زیادہ مطلب ان کی تعداد بڑھتی ہے بمقابلہ دیگر کے، اسپیشلی افریقی ممالک میں، تو اس کی ایک وجہ کچھ کہیں بیٹھا ہوتا تو اس میں اہل علم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے اسلام حبشہ پہنچا اور حبشہ یہ افریقی ممالک میں، تو یہ اس کا فیضان ہے جو یہ زیادہ تعداد میں اسلام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان میں غربت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ غربت کی وجہ سے یہ اپنے ہی مذہب میں، جو بھی ان کا مذہب ہو تو اس مذہب میں وہ زیادہ اپنے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان پر ایک حق اور اسلام واضح ہوتا ہے تو یہ ان کے یہ زیادہ تعداد میں اسلام کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں وہاں سے یہ آئی تھیں۔ میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ، باقاعدہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا میرے،
ماشاءاللہ مبلغین کے ہاتھوں پر بھی ماشاءاللہ کافی ایک تعداد ہے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں،
یہ تعداد زیادہ ملے گی
دعوت اسلامی کے، اس میں کئی ہیں مطلب،
ماشاءاللہ
میرے خیال میں غیر ملکی جو وطنی ہوتے ہیں نا اصل وطنی، ان میں مبلغین میں ان کی تعداد زیادہ ہے
جی، افریقہ
جی، یہی
کینیا، یوگینڈا، ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے، زامبیا،
موزمبیک،
اس طرح کئی ممالک ہیں ماشاءاللہ میں مبلغین ہیں، اور ان کے کورسز بھی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، نگران بھی ہمارے الحمدللہ انہیں میں،
بڑی سدا کی نگرانی کابینہ نگران تک بھی
ہے۔ یہ آپ نے ابھی ٹوائلٹ وغیرہ کے تعلق سے جو بیان کیا، تو سوال یہ آیا ہے کہ فیس بک پر کہ اگر گھر کرائے کا ہو تو کیا ٹوائلٹ مطلب کیسے صحیح کروائیں؟
اجازت لے لیجئے، جو مکان مالک ہے توڑ پھوڑ تو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا بغیر پوچھے، اجازت لے کر، اس میں اجازت ان شرائط پر بعض جگہ مل جاتی ہے، کہ جب مکان چھوڑو گے تو جیسا تھا ویسا بنا کر دو گے. تو پھر یہ کہ وہ پیسے اگر پیمنٹ کر دینا کہ تم بنوا لینا یا تم جو چاہو کرو, تو اس طرح وہ مطلب ترکیب بن جاتی ہے. لیکن جو اسٹینڈرڈ کی عمارتیں مانی جاتی ہیں نا ان میں اجازت نہیں دیتے. باہر ملکوں میں تجربہ ہے مجھے, اجازت نہیں دیتے, کہیں کہیں اجازت دے دیتے. یہ ایک المیہ تو ہے. تو مکان لیتے وقت بندہ دیکھ بھال کرے کہ کیا کیا سہولتیں چاہیے, کون سی کھڑکی ایسی ہوگی جس سے اذان کی آواز آئے گی, اچھا ڈبلیو سی کموڈ یہ دیکھ لے, یہ دیکھ لے کہ اس کا رخ اوپن کون سا ہے کہ جس سے مطلب ہے کہ دھوپ آئے. دھوپ ضروری ہے, دھوپ انسانی جسم کے لیے بھی ضروری ہے اور جراثیم وغیرہ اس سے مرتے ہیں, تازہ ہوا سے جراثیم مرتے ہیں. تو ایسی کھڑکیاں دیکھ لے کہ جس مکان میں ایسی دھوپ آتی ہو کہ جس میں بندہ کچھ بیٹھ سکے اور وہ سن باتھ لے سکے. یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے, بہت فائدہ مند. ہم لوگ نہیں کرتے, ہمارے یہاں اس کا رجحان نہیں ہے, لیکن یہ بہت ضروری. وٹامن ڈی بکثرت اس سے ملتا ہے, اور بھی مطلب اس کی الٹرا وائلٹ ریز غالباً بولتے, کیا بولتے ہیں, یہ اس سے حاصل ہوتی ہیں, جس سے مطلب ہے کہ بدن انسانی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. بچوں کو بھی خاص کر کے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی گروتھ کے لیے, اس کی نشو نما کے لیے. ایسی کھڑکی بھی دیکھ لیا کریں گھر میں جب لیں نیا مکان, کہ اس میں دھوپ آتی کہ نہیں. مگر اب مشکل ہے کہ دھوپ آتی بھی ہو تو بالکل پیک کر کے ایسی چلتا ہے اور ڈاکٹروں کے مزے ہوتے ہیں, کیا کریں. اب زندگی کا انداز, ایک تعداد ہے جن کا بدل کے لیں گے, ایسے بھی ہے جو بےچارے دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.